میرے مرشد محبوب سیدی حسینی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، شاہ شریف کے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا۔ عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا، بفیضِ شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی حضر کر کے، میں روضے پہ صلی علی حضر کر کے، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، میں روضے پہ صلی علی حضر کر کے، بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے،
مدینے کے انوار شاہ و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شاہ و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر، خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے، احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، خود کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، خدا کی زیارت وہ نخلوں سے اختر، خدا کی زیارت وہ نخلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، خدا کی زیارت وہ نخلوں سے اختر، خدا کی زیارت وہ نخلوں سے اختر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، گا عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان خیبر سے مسرور ہوں گا.
روح دہم دسویں روح حیات المسلمین سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. دسواں حصہ ہے اپنی جان کے حقوق ادا کرنا. حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالی کی ملک ہے جو ہم کو بطور امانت دے رکھی ہے، اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اور اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کرے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے، تیسرے اس کی جمعیت کی حفاظت کرے. یعنی اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس میں جان میں پریشانی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، نیز دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کر سکتا، نیز کبھی کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے. اس بارے میں چند آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعمتوں کے شمار میں ارشاد فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. فائدہ، اس سے صحت کا مطلوب ہونا صاف معلوم ہوتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے قوت تیار رکھو. فائدہ، اس میں قوت کی حفاظت کا حکم ہے. مسلم بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر تیر اندازی کے ساتھ منقول ہے، اور اس کو قوت اس لیے فرمایا کہ اس سے دین اور دل میں بھی مضبوطی ہوتی ہے، اور اس میں بھاگنا دوڑنا بھی پڑتا ہے تو بدن میں بھی مضبوطی ہوتی ہے. اور یہ اس زمانے کا ہتھیار تھا. اس زمانے میں جو ہتھیار ہیں وہ تیر کے حکم میں ہیں. اور اس مضمون کا بقیہ حدیث نمبر 13 کے ذیل میں آئے گا. فرمایا اللہ تعالی نے اور مال کو بے موقع مت اڑانا. فائدے میں حضرت نے لکھا ہے کہ مال کی تنگی سے جان میں پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور جن امور سے اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو جاوے ان سے بچنے کا تو اور زیادہ حکم ہوگا. اس سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا. آگے حدیثیں ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری اور نفل روزے میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے. مطلب یہ کہ زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جاگنے سے صحت خراب ہو جائے گی اور آنکھیں آشوب کر آئیں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں رہتے ہیں، یعنی ان سے کام نہیں لیتے جس سے دینی نفع ہو، ایک صحت اور دوسرے بے فکری. یعنی اس سے صحت اور بے فکری کا ایسی نعمت ہونا معلوم ہوا کہ ان سے دین میں مدد ملتی ہے، اور بے فکری اس وقت ہوتی ہے کہ کافی مال پاس ہو اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو اس سے افلاس اور پریشانی سے بچے رہنے کی کوشش کرنے کا مطلوب ہونا بھی معلوم ہوا. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بناؤ. مراد یہی ہے کہ دین کمانے کا ذریعہ بنائے، ورنہ تو لوگ ان چیزوں کو گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہوں میں بھی اڑا دیتے ہیں ان چیزوں کو. فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ جو عبادت جوانی میں ہو سکتی ہے، صحت میں ہو سکتی ہے اور فراغ میں ہو سکتی ہے، وہ کہاں بڑھاپے میں اور مشغولیت میں اور بیماری میں ہو سکتی ہے. اس لیے جوانی کو غنیمت جان کے بھرپور عبادت کرے، کوشش کرے، مجاہدہ کرے. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو افلاس سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے. معلوم ہوا کہ جوانی میں جو صحت اور قوت ہوتی ہے وہ اور بے فکری اور مالی گنجائش بڑی نعمتیں ہیں. حضرت عبیداللہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو، اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو، یعنی جس سے اس بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمٹ کر دے دی گئی، سمیٹ کر دے دی گئی. دیکھو یہ اتنا انسان کے پاس ہو تو کافی ہے، لیکن ہم لوگ ضرورت سے زائد ہونے کے باوجود ہر وقت پریشان اور اندیشے کرے رہتے ہیں. اس میں کتنی تسلی فرمائی ہے کہ جو شخص تم میں صبح اس حالت میں کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے امن میں ہو، اور اپنے بدن میں بیماری سے عافیت میں ہو، اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کو ہو، جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی. فائدہ میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس سے بھی صحت اور امن اور عافیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے، اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے، اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند جیسا ہوگا. معلوم ہوا کہ کسب مال کی بقدر ضرورت دین بچانے کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے بڑی فضیلت ہے. اس سے جمعیت کا مطلوب ہونا معلوم ہوا. یہاں بھی جو ہے بقدر ضرورت کی قید ہے کہ بقدر ضرورت اگر مال موجود ہے تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. بقدر ضرورت اپنی دین کو بچانے کے لیے اور مانگنے سے بچنے کے لیے، یہ سب باتوں کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے کسب مال کی فضیلت بھی ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کسب مال میں اتنا لگ جائے کہ دین کو بھلا دیں اور اللہ کو بھلا دیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کی بے رغبتی، جس کا کہ حکم ہے، نہ حلال کو حرام کرنے سے ہے اور نہ مال کے ضائع کرنے سے. یعنی اس حدیث شریف میں صاف برائی ہے مال کے برباد کرنے کی، کیونکہ اس سے جمعیت جاتی رہتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں، اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی ہے، تو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو. اس میں صاف حکم ہے تحصیل صحت کا، یعنی صحت بھی کتنی قیمتی چیز ہے، اور اس کا مطلوب ہونا صاف اس میں واضح ہے کہ صحت کو ہم بھی حاصل کرنا چاہیے، صحت سے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو اصول طب میں اصول طب ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ صحت برقرار رہے. تو اس سے صحت برقرار رہے تو پھر اس کو کہاں خرچ کرے؟ گناہوں میں، لاپرواہی میں، غفلتوں میں نہیں، شادیوں میں، بیاہوں میں جانے کے لیے نہیں، منگنیوں میں اور جگہ جگہ فنکشنوں میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی خاطر، کہ اپنا دین بھی سلامت رہے اور دوسروں کو بھی دین پہنچائے. اب بہت جگہ دیکھا گیا ہے کہ راتوں کو ولیموں میں، ولیمے بس ایک یہ سن لیا ہے کہ ولیمہ سنت ہے. ایک سنت تو بہت پکی ہم لوگوں نے یاد کر لی ہے کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، مگر ساتھ میں جو گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، اسراف ہو رہا ہے، روشنیوں کا اتنا زیادہ استعمال اسراف ہے، گناہ ہے، اور اس کی ڈیکوریشن نمائش ہے، اتنا سخت منع ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور پھر اس میں رات کو، اور پھر اختلاط بھی ہو رہے ہیں، مرد و عورت کے بے پردگی الگ ہو رہی ہے، اور پھر کرسیوں میں بیٹھ کے کھانا خلاف سنت. پھر اس کے علاوہ اور کتنے خرافات ہوتے ہیں، رسمیں ہوتی ہیں اور منہ دکھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں. وہاں تصویر کشی، گانا بجانا، بہت سے لوگ اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تصویر کشی بھی کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی کر رہے یہ کام، تو بھی ولیمے کو اگر کرنا ہی ہے تو بالکل سادہ کرے، اور چند لوگوں میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کوئی فرض نہیں ہے کہ پورے خاندانوں کو بلایا جائے, پانچ پانچ سو ہزار ہزار آدمی بلائے جائیں, چار دو آدمی بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, پانچ آدمی میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس کے اندر مساکین اور علماء کو نہ بلایا جائے, سب سے برا ولیمہ یہ. آج کل ان باتوں کا کیا خیال رکھتے ہیں, بس یہ فوراً کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, ہم ولیمہ کر رہے ہیں, آپ یہ ولیمہ تو سنت ہے, آپ اس میں کیوں نہیں آ رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کروڑوں روپے کے ایک شادی میں مجموعی طور پر کروڑوں کے جوڑے بنتے ہیں, کروڑوں کے, جو ہر آدمی جو ہے نئے نئے جوڑے بناتا ہے کہ ہم پچھلی شادی میں پہن چکے ہیں, اب دوبارہ پہنتے ہیں, ناک کٹتی ہے, نیا جوڑا پہن کے جانا ہے, اور دسیوں چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایک شادی اگر بظاہر تو اگر سادہ بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس میں پتہ نہیں لاکھوں روپئے بھی فضول بہ جاتا ہے. تو اور یہ سب دیکھ رہے ہیں, اس سنت کو اختیار کیا اور صبح فجر کی نماز کے وقت پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ رہے, اور بعضوں کی جماعت نکل گئی وہ الگ گناہ, اور جو قضا ہو گئی وہ اور زیادہ بڑا گناہ. ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, سنت کو دیکھتے ہیں اور فرائض کو بھول رہے ہیں. بہرحال یہ صحت کا جو حصول ہے وہ دین کی خاطر سے ہے کہ اپنا دین بھی سلامت رہے, کہ اپنی نمازیں سلامت رہیں, اپنی عبادات سلامت رہیں, گناہ میں نہ پڑے, اور اسی صحت کو دوسروں تک دین پہنچانے میں استعمال کریں, تب تو بات ہے, ورنہ یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ اس کو غفلت اور گناہوں میں ضائع کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کی یہاں غذا حاصل کرنے آتی ہیں, سو اگر معدہ درست ہوا تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں, اور اگر معدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں. فرمایا کہ اس میں معدے کی خاص رعایت کا ارشاد ہے, یعنی صحت کے معاملے میں سب سے زیادہ معدے کی رعایت کرے کہ ٹھونس ٹھونس کے نہ کھائے, مرغن چیزیں زیادہ نہ کھائے, اور ساتھ ساتھ میں کھانے کے ساتھ کچھ چہل قدمی اور ٹہل اور بھی ضروری ہے. اسی طرح اور بھی جو ہے صحت کے جو اصول ہیں ان کو رکھے. حضرت ام منذر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ کھجور مت کھاؤ, تم کو نقاہت ہے. پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا. آپ نے فرمایا اے علی اس میں سے لے لو, وہ تمہارے موافق ہے. فرمایا کہ اس حدیث سے بد پرہیزی کی ممانعت بھی معلوم ہوئی کہ مضر صحت ہے. جو چیز معلوم ہو گئی ہے صحت کو ہمیں موافق نہیں آئے گی ہماری صحت کو, اس کو نہیں کھانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اے اللہ میں آپ کی پناہ مانتا ہوں بھوک سے, وہ بھوک بری ہم خواب ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ میقات میں کیا لکھا ہے, میقات میں تو یہ بھی کیا ہوگا, خیر یہ بھوک سے مراد ہوگی ہے نا, بھوک سے پناہ مانگنے کا سبب نقل کیا, اوپر بھوک کا مضمون ہے نا, کہ اس سے قواز ضعیف ہو جاتے ہیں اور دماغ پریشان ہو جاتا ہے. اس سے صحت اور قوت اور جمعیت کا مطلوب ہونا ثابت ہوا, کیونکہ زیادہ بھوک سے یہ سب فوت ہو جاتے ہیں, اور بھوک کی جو فضیلت آئی ہے اس سے بھوک اور بیماری کا مطلوب تحصیل ہونا لازم نہیں ہے. مطلب ایک آدمی بغیر اختیاری طور پر بھوکا ہے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے, بلکہ اگر کھا سکتا ہے تو اور اس وقت اس کو میسر ہو تو کھا کر قوت حاصل کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. بیماری کا مطلوب تحصیل ہونا لازم نہیں آتا, یعنی بیماری کے فضائل تو ہیں کہ بیمار ہو گیا انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جاتے ہیں اور بہت سے اس میں صبر میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بھوک بیماری کی دعا کرنے لگے, تمنا کرنے لگے. اسی طرح بھوک ہے کہ اگر بھوک غیر اختیاری ہے تو اس کے فضائل ہیں کہ اس پہ صبر کرے اور اس سے نفس کے شر سے بھی حفاظت ہوئی, نفس کا کچلا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھوک کی تمنا کرے کہ میں بھوکا رہوں باقی سے رہوں, ایسا نہیں ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی کیا کرو. فائدہ: سواری سیکھنا بھی ایک ورزش ہے جس سے قوت بڑھتی ہے. انہی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں، یا یوں فرمایا کہ اس نے نافرمانی کی. فائدہ: اس سے کس قدر تاکید معلوم ہوتی ہے قوت کی حفاظت کی، اور اس کے فوت ہونے کا بیان آیت نمبر 3 کے ذیل میں گزر چکا ہے، اور ان دو حدیثوں کے اس مضمون کا بقیہ اگلی حدیث میں کے ذیل میں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے، اور یوں سب میں خوبی ہے. یعنی سب ویسے تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، لیکن اگر کوئی غیر اختیاری ضعیف ہو گیا تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی قوت کا خیال رکھنا، تو اس سے جو قوت حاصل ہوئی تو اللہ کے نزدیک وہ پیارا ہے. فائدے میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب قوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور بڑھانا، اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا، یہ سب مطلوب ہوگا. اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کر دینا، ہم بستری میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جاوے، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جاوے یا جلدی نہ جاوے، یہ سب داخل ہو گئے. ان سب سے بچنا چاہیے. اسی طرح قوت بڑھانے میں ورزش کرنا، دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت ڈالنا، جن اسلحے کی قانون سے اجازت ہو یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنا، یہ سب داخل ہے. دیکھو حضرت تقیم الامت نے قانون کا، دیکھو ملکی قانون کا بھی احترام مسلمان پر فرض ہے. اب جو قانون ملک کے عوام کے فائدے کے لیے بنایا جائے، انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا جائے، اس کو فالو کرنا، اس کو پابندی کرنا، جیسے ٹریفک لائٹ ہے سرخ ہو گئی تو رک جانا فرض ہے. یہ نہیں کہ کوئی ہے نہیں تو ہم چلے جا رہے ہیں، نہیں. اگر سرخ بتی ہو گئی تو اس پہ رک جانا چاہیے. اس کا کام یہی ہے کہ اس وقت رک جائے، جب اشارہ ہے رکنے کا تو رک جائے. یہ نہ دیکھے کہ کوئی اس وقت سڑکوں پہ ہے یا نہیں، ہم نکل سکتے ہیں، کوئی پولیس والا نہیں ہے، چلو نکل جاؤ، بلکہ یہ فرض کو توڑا ہے. کیونکہ انسانیت کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے اس وقت رکنا ہی عافیت ہے. کسی وقت بھی کہیں سے آ جاتی ہے، اسی لیے حادثات ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نکل جائیں گے اور ٹکر ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ملک کی فلاح کے لیے جو قوانین بنائے جائیں ان کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر انسانی پر فرض ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھو کیسا ان چیزوں کا خیال رکھا ہے. یہ نہیں کہ بغیر لائسنس کے، بغیر اس کی اجازت کے آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور کرتے پھر رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہے. بلکہ قانون کی میں جس کی اجازت ہو وہ کام کرنا چاہیے، مگر حد شرع اور حد قانون سے باہر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے جمعیت اور راحت جو کہ شرع مطلوب ہے برباد ہو جاتی ہے. اگر بغیر اجازت کے رکھے گا ہر وقت ڈر اور خوف رہے گا کہ نہیں، جان کا خوف رہے گا انسان کو کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو یہ جمعیت کے خلاف بھی ہے، قانون کے خلاف بھی ہے اور جمعیت کے خلاف بھی ہے. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہے، اور تین سوار قافلہ ہے. فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ اس وقت تھا جبکہ اکے دکے کو دشمن کا خطرہ تھا. اس سے ثابت ہے کہ اپنی حفاظت کا سامان ضروری ہے. حضرت ابو سعد ثعلبہ خوشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل میں اترتے تو گھاٹیوں میں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گھاٹیوں اور نشیبی میدانوں میں متفرق ہو جانا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے اگر کسی پر گرفت آوے تو دوسروں کو خبر بھی نہ ہو. سو اس کے بعد جس منزل پر اترتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا بچھا دیا جائے تو سب پر آ جائے. اس قدر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا اس قدر ان حضرات کو خیال تھا کہ اتنا مل جاتے، حالانکہ مطلوب یہ تھا کہ اکٹھے رہنا، لیکن اس قدر مل جاتے کہ بالکل مختصر جگہ میں ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے رہتے. ہم جیسا ہو، ایک کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہم جیسا اگر صحابہ کرام کو دیکھیں تو نعوذ باللہ ہم کہیں گے کہ یہ مجنون لوگ ہیں، اطاعت میں وہ اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے. اور خدا نہ خواستہ صحابہ ہم کو دیکھیں، ہماری حالت کو دیکھیں، تو شاید وہ کہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. یہ حالت ہے ہماری اور ان کی، ان کے اندر کتنا فرق ہے کہ ان کی اطاعت ایسی تھی کہ وہ چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ نے فرمایا کہ اکٹھے رہو تو ایسے اکٹھے ہو جاتے تھے جیسے یہ فرمایا کہ کپڑا بچھا دیا جائے تو سب سب پر آ جاوے. اس سے بھی اپنی حفاظت اور احتیاط کی تاکید ثابت ہوتی ہے، یعنی اپنی حفاظت کے اقدام کرنا اور اپنی صحت اور جان کی حفاظت اور احتیاط کرنا، یہ بھی تین ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت لینے والے سے فرمایا کہ اپنے ہتھیار ساتھ لے لو، مجھ کو نبی قریظہ، مجھ کو بنی قریظہ سے جو کہ یہودی اور دشمن تھے اندیشہ ہے. چنانچہ اس شخص نے ہتھیار لے لیا اور گھر کو چلا. لمبی حدیث ہے، جس فائدے میں لکھا ہے کہ جس موقع پر دشمنوں سے ایسا اندیشہ ہو اپنی حفاظت کے لیے جائز ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کا اس سے ثبوت ہے. اب ہتھیار ہو جو یا جو بھی حفاظتی اقدام ہو، وہ سب اسی کے اندر آ گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ بدر کے دن تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر تھے، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سواری تھے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں عرض کرتے کہ ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے. آپ فرماتے تم مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو اور میں تم سے ثواب سے بے نیاز نہیں ہوں. سبحان اللہ، یعنی پیدل چلنے میں جو ثواب ہے اس کی مجھے بھی حاجت ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ پیدل چلنے کی بھی عادت رکھے، زیادہ آرام طلب نہ ہو. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں. اس میں بھی وہی بات ہے جو اس سے پہلی حدیث میں تھی، اور ننگے پاؤں چلنا اس سے زیادہ ہے. اس سے یہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، جیسے کہ ہمارے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں خصوصاً، لڑکے تو باہر نکل کے مشقت کے کام کرتے ہی ہیں، لڑکیوں کو بھی مشقت کا عادی بنانا چاہیے، گھر کے کام کاج سکھانا چاہیے اور ان کو نازک بنا کے نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نازک بنے ان کے نخرے زیادہ اٹھنے لگے، پھر جب وہ اپنے گھروں کو جاتی ہیں تو سارے سسرال کو تنگ کر ڈالتی ہیں، شوہر بھی ان سے تنگ ہو جاتا ہے. اور جو مشقت کی عادی ہوتی ہے تو اس کی خوب خدمت کرتی ہیں تو پھر وہ شوہر بھی اس سے خوش رہتا ہے، سسرال بھی خوش رہتا ہے. اس لیے بچوں کے اوپر ایسا رحم کھانا کہ وہ بالکل نازک اندام بن جائیں، یہ رحم نہیں ہے، یہ ظلم ہے ان کے اوپر. مشقت کا عادی بنانا چاہیے. مشقت کا عادی رہنے کے کئی فائدے بھی ہیں. ایک تو یہ آپ نے سن لیا کہ یہ تین بھی ہے. دوسری فائدہ یہ ہے کہ قوا مضبوط رہتے ہیں، مشقت کی عادت رہتی ہے اور بیماریوں سے آدمی دور رہتا ہے. جو آدمی صبح سے شام مصروف رہتا ہے بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں، اور جو آدمی بستری پر 12-12 بجے تک سو رہے ہیں، کہیں 11 بجے سو رہے ہیں، چھٹی کا دن ہوا لمبا سو رہے ہیں، اور چھٹی کا دن ہوا تو کیا ہوا، چلو بھائی آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ زیادہ سو لو، لیکن 12-12 بجے تک سونا، 11 بجے تک سونا، اور ان کو پوچھنا نہیں کہ چلو بھائی سونے دو ان کو، یہ ان کے ساتھ رحم نہیں ہے بلکہ ظلم ہے. ان کو مشقت کا عادی بنانا چاہیے، صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور دسیوں کام کرنے چاہیے، گھرداری کرنی چاہیے، صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، ان کو سلیقہ سکھانا چاہیے، اور بہت سی چیزیں جو گھرداری کی ہیں، کھانے پکانا سکھائیں، سینہ پھرونا سکھائیں، اور آداب کھانے کے آداب سکھائیں، سنتوں پر محنت کریں اور دین پر محنت کریں کہ ان کو کسی طرح دین پر ڈھال دیں. جب شروع ہی سے ان کو عادت ڈال دی جائے گی سنتوں کی اور اہتمام کی اور دین کی، تو پھر انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی وہ خود بھی دین پر چلیں گے اور پھر اپنی آگے اور آنے والی اولادوں کو بھی پھر یہی سکھائیں گے. حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنگی سے گزارا کرو اور موٹا چلن رکھو اور ننگے پاؤں چلا کرو. اسی میں دیکھیے یہ حضرت کی تائید بھی آ گئی کہ اس میں کئی مصلحتیں ہیں، مضبوطی اور جفا کشی اور آزادی، یہ تینوں خصلتیں اس میں صفات اس میں پیدا ہو جائیں گی. مضبوطی بھی ہوگی، جفا کشی یعنی محنت مشقت کا عادی رہنا، اور آزاد رہنا یعنی جتنا آدمی محتاج ہوگا پیسے کا اتنا ہی اپنے آپ کو مصیبت میں سمجھے گا، اور جو مستغنی ہوگا روٹی چٹنی کھانے کا عادی ہوگا اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ جس بلا کو سہار نہ سکے اس کا سامنا کرے. فائدے میں لکھا ہے کہ وجہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے, اس میں تمام وہ کام آ گئے جو اپنے قابو کے نہ ہو, یعنی اپنے سے اپنی استعداد سے بڑھ کر کام کے لیے آگے نہ بڑھے, بلکہ اگر کسی مخالف کی طرف سے بھی کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے سے اس کی مدافعت کرو, خواہ وہ خود انتظام کر دیں خواہ تم کو انتقام کی اجازت دے دیں, اور اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آوے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دو, اور پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو, اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو. یعنی کوئی بھی ایسا کام جو اپنی قدرت سے باہر ہو وہ نہ کرنا چاہیے, بلکہ ایسا موقع آ جائے تو اس پر صبر اور دعا کے ساتھ چلے. یہ تین آیاتیں ہیں اور 20 حدیثیں ہیں, جس میں بجز دو اخیر کی کہ ان کے ساتھ کتاب کا نام لکھا ہے, باقی سب مشکات سے لی گئی ہیں. نوٹ میں لکھا ہے کہ ان آیات اور احادیث سے صحت اور قوت اور جمعیت یعنی امن و عافیت اور راحت کا مطلوب ہونا صاف ظاہر ہے, اس کی تقریر جا بجا کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جو افعال ان مقاصد مذکورہ میں خلل انداز نہ ہوں, اگر وہ مقاصد واجب ہوں اور خلل یقینی اور شدید ہے تو وہ افعال حرام ہیں ورنہ مکروہ. تیسری بات یہ کہ اگر بغیر بندے کے اختیار کے محض من جانب اللہ ایسے واقعات پیش آ جائیں جن سے یہ مقاصد صحت اور قوت اور تمانیت وغیرہ برباد ہو جائیں تو پھر ان مسائل پر ثواب ملتا ہے, یعنی یہ اپنے اختیار سے باہر کوئی مصیبت آ جائے جو ان چیزوں کے خلاف ہو تو اس پہ تو ثواب ملتا ہے, درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور مدد غیبی بھی ہوتی ہے, پریشانی نہیں ہوتی, اس لیے ان پر صبر کرے اور خوش رہے. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, یعنی ایسے حادثات مصیبتیں پریشانیاں انبیاء کو بھی آئیں اولیاء کو بھی آئیں, تو جو غیر اختیاری پریشانی ہو اس پر صبر کرے, وہ من جانب اللہ سمجھے اس کو اور اس پر صبر کرے اور دعا کا سہارا رکھے جس سے قرآن اور حدیث بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو لکھا ہے دوسرا اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کو بعد میں سمجھ لیں گے, پھر بتا دیجیے. اچھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, جمعے کے اعمال کا خیال رکھیں جس سے جتنا ہو سکے, وہ سنتوں کا اہتمام, مسواک کا استعمال, اور مردوں کے لیے جمعے کا جو اہتمام ہے 6 اعمال, بعض روایت میں 7 اعمال ہیں بعض میں 6 ہیں, تو ان کا خیال رکھیں. سنتوں کی کتاب میں یہ سب لکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ درود شریف میں جتنی ہو سکے تھوڑی سی کثرت کر لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن درود شریف کو کی کثرت کے لیے فرمایا ہے. اور ویسے بھی ایک حدیث پاک میں ہیں, دو روایتیں ہیں, ایک حدیث میں 10 مرتبہ ہے, ایک حدیث میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. عام دنوں میں بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح اور شام درود شریف پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک روایت میں تو 10 مرتبہ کی تعداد ہے اور ایک روایت میں کوئی تعداد نہیں ہے, یعنی تھوڑا بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو عام دنوں میں تو یہ ہے, اور جمعے کے دن تھوڑی سی کثرت کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.